بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذوالفقار علی بھٹو ہماری تاریخ کا ایک بڑا نمایاں نام, پاکستان سے جو لوگ واقف ہیں, اس کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں, اس کی سیاست سے جو لوگ درک رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا مقام ہے. غامدی صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ جس وقت سیاست کے میدان میں آتی ہیں تو کیا کیا ایسے اقدامات ہیں جن کے اثرات پھر صدیوں تک رہتے ہیں. غم صاحب, آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو انقلابی شخصیات ہوتی ہیں ان کا ایک خاص زاویہ نظر ہوتا ہے, چیزوں کو اپروچ کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے, اور پھر اسی کے اثرات ہیں جو ان کے اقدامات میں بھی نظر آتے ہیں. تین بنیادی چیزیں ہیں جس پہ میں چاہتا ہوں غم صاحب سے استفادہ کروں. پہلی چیز, ہم نے دیکھا کہ معیشت کے باب میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا, اور سوشلزم اس وقت جو دنیا کے اندر ایک پورے کا پورا فکر فلسفے کے طور پہ موجود تھا, اسی کو اپنا کے اس کا اطلاق پاکستان کے اوپر بھی کر دیا. آپ کا جو علم ہے تاریخ کا, بالخصوص اس نظریے کے حوالے سے جب یہ روبہ عمل ہوا, کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو, اس کے نتیجے میں کیا کوئی نقصان پہنچا؟ آپ عام طور پہ بھی سرمایہ اور معیشت کی نفسیات کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں, کیا کچھ آپ کی جوانی کا ایک براہ راست مشاہدہ بھی ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا تھا جس وقت بھٹو صاحب نے ملک سنبھالا, اور معیشت کے بارے میں ان کے جو اقدامات تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
یہ ان کا نظریہ نہیں تھا, یہ نظریہ تو اس وقت دنیا میں ہر جگہ زیر بحث تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ سوویت یونین میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو چکا تھا, یعنی روس میں انقلاب برپا ہوا اور پھر سوویت یونین وجود میں آ گئے. یہ معلوم ہے کہ اس میں بہت سی مسلمان ریاستیں بھی اس کا حصہ تھیں جو بعد میں پھر آزاد ہوئیں. اسی طرح چین میں بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی. دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں لوگ یہی نعرہ لے کر اٹھے. یہ ایک پورا فلسفہ ہے. اس فلسفے سے اس وقت صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں, بڑے بڑے دانشور متاثر تھے. اب بھی بعض دانشوروں کو آپ دیکھیں تو وہ اس کے مبلغ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ اسی سے حل ہوگا. سرمایہ دارانہ معیشت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے, وہ کس طرح بتدریج اپنے میکنزم کے لحاظ سے اخلاقی شعور سے عاری ہو جاتی ہے, اس پہ تنقید کرتے ہیں. اسی طرح کارل مارکس نے جو سرمایہ اور محنت کے باہمی تعلق کی حکمت واضح کی تھی, اس سے بھی لوگ بہت متاثر تھے. تو اس کے تحت سب لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو اس سے ہم غریبوں کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں, دولت کی منصفانہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے, اور انسانیت کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے جس میں سرمایہ کی چیرہ دستیوں اور اس کے استحصال سے انسان کو نجات ہو جائے. یہ بحث کہ نیت کیا ہے, محرکات کیا ہیں, کوئی بڑا انقلابی رہنما کسی نظریے سے فی الواقع شغف رکھتا ہے, اس نظریے سے محبت رکھتا ہے, اس کو اطمینان ہے کہ یہ نظریہ لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے, یا وہ اپنے سیاسی اقتدار کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس طرح کے محرکات اور نیتوں کی تعین کو صحیح نہیں سمجھتا. جو کچھ ظاہراً ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے بنایا گیا نظریہ نہیں تھا, بلکہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. یعنی یورپ میں یہ کیسے پیدا ہوا, اس پر کارل مارکس نے کیا لکھا, اس کے ماضی میں کیا کیا فلسفے کار فرما تھے, ہیگل کے فلسفے کے بعض پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کیا ایک نئی جدلیات ترتیب دی گئی, اس کو کس طرح معیشت سے متعلق کیا گیا, پھر معیشت سے متعلق کرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں ایک جاگیرداری نظام گویا مر رہا تھا اور ایک صنعتی انقلاب اپنے نتائج پیدا کر رہا تھا, کیا توقعات وابستہ کی گئیں, وہ اگر آپ اس زمانے کا لٹریچر پڑھیں اور اس زمانے کے بڑے مفکرین کی چیزیں پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, دسیوں لوگ اس سے متاثر ہوئے. دنیا میں کئی ملکوں میں اس کا تجربہ کیا گیا, اور بھٹو صاحب کے بعد بھی بہت سے ملک ہیں جن میں وہ تجربہ کسی نہ کسی درجے میں جاری ہے, اور بہت سے دانشور ہیں جو آج بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ وہ اچانک اٹھے انہوں نے ایک نظریہ بنایا اور بنا کے انہوں نے اس ملک میں مسائل پیدا کر دیے. جب کوئی نظریہ اس درجے میں عالمی افق پر نمودار ہو جائے, اس کے ساتھ لوگوں کے مسائل وابستہ ہوں اور یہ سمجھا جا رہا ہو کہ وہ انہیں حل کر سکتا ہے, دنیا بھر کی دانش اس کی تبلیغ میں مصروف ہو, دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہو کہ ایک جانب اس نظریے کے علمبردار ہیں اور دوسری جانب اس کے مخالفین ہیں, اس صورتحال میں ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں غربت بھی ہے, جہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ہے, یہاں استحصال کے بہت سے پہلو بھی سامنے نظر آتے ہیں, کسی لیڈر اور کسی رہنما کا اٹھ کر اس نظریے کو معیشت کا حل سمجھنا یا بیان کرنا یا اس کے لیے ایک عزم پیدا کرنا, میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے مستبد خیال کیا جائے. اس وقت کی صورتحال میں یہ چیز ہو سکتی تھی, بہت سی جگہوں پر ہوئی, ہمارے ہاں بھی ہوئی. اس نظریے کے نقصانات ہر جگہ سامنے ہیں, اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں اگر اس کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا جائے, یعنی پوری معیشت کو, تو اس کی بربادی یوں سمجھ لیجئے کہ تقدیر کا فیصلہ بن جائے.
اچھا,
تو یہی ہوا, یعنی اپنی ذات میں نظریہ خلاف فطرت ہے. انسانی فطرت کے بعد بنیادی مقدمات ہیں جن کے بارے میں یہ نظریہ سمجھتا ہے کہ انہیں معاشی احوال کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے. انسان کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فطرت میں جو چیزیں بدیت کر دی گئی ہیں وہ اصل میں میرے وجود کی تشکیل کے عناصر ہیں, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. جب الگ نہیں کر سکتے تو صحیح طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ فطرت کے ان مقدمات کو مان کر انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالا جائے. یعنی یہ بات کہ انسان ارادہ و اختیار رکھتا ہے, اس کا سوئے استعمال کرے گا, لہٰذا چوری بھی ہو جائے گی, ڈاکہ بھی پڑے گا, قتل بھی ہو جائیں گے, یہ انسانی فطرت کے ایک برے پہلو کا ظہور ہے. لیکن یہ سب دائیات انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں, تو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ انسان اپنے ان دائیات ہی سے بالکل خالی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ کو ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ان کے شر کو کم کیا جا سکے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جبلت اور فطرت کے انتقاضوں کو مینج کیا جا سکے. تو یہ طریقہ انقلابی ذہن کے لوگ پسند نہیں کرتے عام طور پر, اور اس وقت تو یہ نظریہ انقلابی تھا, اس کے نتائج انقلابی سمجھے جا رہے تھے, پوری دنیا میں ان کو بیان کیا جا رہا تھا, بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت دریافت کر لی گئی ہے, اور اب تو اصل میں صرف فکری لحاظ سے ایک دھکا لگانے کی ضرورت ہے, ورنہ دنیا کو جانا ہی ادھر ہے. یہ صورتحال تھی, اس میں اقدامات کیے گئے, اور ایک خلاف فطرت نظریہ جو چیزیں پیدا کرتا ہے وہ سب ہمارے یہاں بھی ظہور پذیر ہوئیں. انہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوویت یونین کو بڑے فیصلے کرنے پڑے اور وہ ختم ہو گئی, خود چین کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا, یعنی معیشت کے بارے میں پورے تصور کو تبدیل کرنا پڑا, اور اس کے بعد کہیں پھر وہاں ترقی کے راستے کھلے ہیں. یعنی جمہوریت تو نہیں آ سکی وہاں, لیکن معیشت کے باب میں تو کم و بیش سرمایہ دارانہ معیشت کو اختیار کر لیا گیا ہے, یا اس کا ایک ایسا امتزاج پیدا کر لیا گیا ہے جو اب اس اصول پر اب مبنی نہیں ہے. تو یہ دنیا بھر میں تغیر آیا, اور دنیا بھر میں اس کا تجربہ کر کے, بڑے پیمانے پر تجربہ کر کے انسان نے سیکھا ہے. انسان تجربات سے سیکھتا ہے, اس لیے میرے خیال میں ہمارے ملک کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا. تاہم ایسے تجربات بڑے لیڈر کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے ہاں بھی ہوا.
ایک بڑے خوبصورت سے ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا, ایک چیز بتائیے کہ ہم صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں, آپ کے جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کے باب میں تو غامدی صاحب نے پوری جو ماضی کی روایت تھی اس پر بغیر کسی تردد کے غور و فکر کی, اور جو کچھ ان کے رجحانات فکر بنے اس کو بیان کیا, لیکن سیاست کے باب میں جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو جو اسٹیٹس کو ہے, جو رائج نظام ہے, جو دنیا کا چیلنج ہے, جو ٹرینڈ ہے, اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. جو انقلابی سوچ ہے, انقلابی بات ہے, تبدیلی کا نعرہ ہے, اب خود جس دور میں یہ بات کی گئی ہے, کہا جاتا تھا کہ جی چند بڑے خاندان ہیں جن کے دولت کا ارتکاز ہو گیا ہے, تو وہی کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اسٹیٹس کو کا ساتھ دینا ہے. اگر اس طرح کے انقلابات کے ان اقدامات کی آدمی تائید نہ کرے تو پھر تو جو جیسے ہے ویسے ہی چلتا رہے گا.
یہ دو نقطہ ہے نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو غلطیاں کوتاہیاں خرابیاں دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں کو دیکھیں گے تو آپ یہ چاہیں گے نا کوئی تبدیلی لائی جائے، ان کو انقلابی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے. ایک زاویہ نظر یہ ہے. دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کے معاملے میں کوئی انقلابی طریقہ کارگر ہی نہیں ہوتا. اختیار کیا جائے تو ایک مفسدے کا آپ علاج کرتے ہیں، اس سے 10 مفاسد اور پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے صحیح طریقہ یا صحیح لائحہ عمل تدریجی اصلاح کا ہے. دیکھیے یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ زیر بحث نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ جو آدرش، جو نصب العین، جو مقاصد، بڑے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، مثلا یہ کہ غربت میں کمی آئے، مثلا یہ کہ استحصال کا خاتمہ ہو، مثال کے طور پر یہ کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ منصفانہ تقسیم کے اسباب پیدا کیے جائیں، یہ بڑے اچھے مقاصد ہیں. ان اچھے مقاصد کے حصول کا طریقہ کیا ہو، انقلابی طریقہ؟ تو میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے یہ سیکھا ہے. میں بھی بہت انقلابی رہا ہوں اور بہت سی انقلابی دعوتیں ہیں جن سے متاثر بھی ہوا ہوں اپنے شباب کے زمانے میں، اور جذبہ بھی ہوتا تھا کہ معلوم نہیں ہم کب اٹھیں گے اور وہ آ کے قاعدہ آسماں بگردہ نہیں. لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید نے جس طرح بہت سے دوسرے فلسفیانہ مباحث کے بارے میں رہنمائی فرمائی اور ان کی حقیقت کھول دی، اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ دنیا میں جو تغیرات بھی آتے ہیں ان کو سیاست، معیشت اور معاشرت میں ہمیشہ تدریجی عمل کے ذریعے سے آنا چاہیے. پیغمبروں نے اپنے زمانے میں جب چاہا ہے کہ خرابیوں کی اصلاح کریں تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اختیار کیا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے اختلاف، اختلاف یہ ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا معیشت کی اصلاح کے لیے یا معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، جسے ہم سماج سے تعبیر کرتے ہیں، کیا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. کریں گے تو فساد پیدا کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی تسکین ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے مفاسد پیدا ہو جائیں گے کہ ان سے نکلنا آسان نہیں رہے گا. یہ جب بھی اس طرح کا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس میں انسان کی جان، مال، آبرو خطرے میں آئے گی، استبداد پیدا ہوگا، اور اس طرح کے انقلابی لوگ پھر یعنی صدی دو صدی تک انسان کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیں گے کہ ان کے نحاب سے نکلنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے میں ان سب طریقوں کو غارت کرے ایمان بھی سمجھتا ہوں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. سوویت یونین نے اس کی قیمت ادا کی ہے. اسی طرح کا معاملہ آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں، اور بھی جتنے انقلابات آئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک بدترین نوعیت کا استبداد اس سے پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف متعین کریں، ان کو سامنے رکھیں اور پھر ایک تدریجی عمل کی ابتدا کر دیں. یعنی ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس میں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، کیا ہم کریں گے اور کیا قدرت کا نظام خود بخود نتیجہ خیز کر دے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہوں. میرے نزدیک صحیح طریقہ تدریجی اصلاح کا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ کیسے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں غلامی ختم کیوں نہیں کر دی گئی، یعنی غلامی ختم ہونی چاہیے، اس کا اعلان کر دیا گیا. یہ بتا دیا گیا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ فک و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں، یہ منزل ہے، یہ مقصد ہے، طے کر دیا گیا. اب اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک تدریجی عمل ہے جس کی ابتدا کی گئی اور جس جس چیز کا موقع بنتا چلا گیا اس کے بارے میں ہدایت دی جاتی رہی، اور پھر اس کو خود سماج کے اپنے عمل پر چھوڑ دیا گیا کہ وقت کے ساتھ یہ چیز درست ہو جائے. یہی معاملہ آپ کو ہر سیاسی مسئلے میں اختیار کرنا پڑتا ہے. یعنی بنیادی رہنمائی، منزل کا تعین، مقصد کو آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ کی دانش، آپ کا فکر، آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے مذہبی رجحانات، ان کی تعبیرات، اور اسی طریقے سے آپ کے سیاستدان اور رہنما اس تدریجی عمل میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اس میں قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کی جائے جب وہ تدریجی عمل اس جگہ لے جائے معاملات کو جہاں قانون مؤثر ہو جایا کرتا ہے. تو میرے نزدیک یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے, اس میں کوئی مقصد کا اختلاف نہیں ہے. جب آپ اسٹیٹس کو کوئی انقلابی طریقوں سے ختم کرنے کی صحیح کرتے ہیں تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک وہ سخت خلفشار کا باعث بنتا ہے, اس سے ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی اصطلاح اس کے لیے ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اختلال اور فساد معاشرت میں ہو, معیشت میں ہو, سماج میں ہو, سیاست میں ہو, سخت ناپسند ہے. اختلال اور فساد جس میں انسان کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, اس کے لیے جو بازی کھیلنا کا جذبہ ہے وہ کسی خدا اور خدا کی ہدایت سے بے نیاز آدمی میں تو پیدا ہو سکتا ہے, لیکن خدا اور خدا کی ہدایت کے ماننے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کی حرمت ہے. لہٰذا کوئی ایسا لائے عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا جو فساد پیدا کر دے. تو اگر آپ فساد سے بچ کر صحیح مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, تدریجی اور ارتقائی. یعنی آپ نے منزل متعین کر لی, راستہ طے کر لیا, کن مراحل پر کیا کرنا ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اب آپ سوسائٹی کو, معاشرے کو ساتھ لے کر بہت اطمینان کے ساتھ اس سفر کی جانب آگے بڑھیں. تو جب آپ بڑھیں گے تو اس کے بعد وہ نتائج نکل آئیں گے, دنیا میں نکلیں. یہ جو جمہوریت کے حق میں انقلاب پیدا ہوا ہے, دنیا میں جو سیاسی اقدار اس وقت مان لیے گئے ہیں, جیسے کہ میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ دنیا میں بنیادی حقوق کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر مان لیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار, کہ اب دنیا میں کوئی دستور بھی ان کے بارے میں کمٹمنٹ کیے بغیر نہیں بنتا. یعنی آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. عملاً ہوتی ہیں بہت سی چیزیں, لیکن اس درجے کا انقلاب ان کے حق میں آ گیا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح آیا ہے, یعنی ایک تدریجی عمل کے ذریعے سے. یہ کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, کسی شخص کے الفاظ قانون نہیں ہیں, بادشاہ سلامت کا فرمان قانون نہیں ہے. پہلے قانون کو وجود میں آنا چاہیے, اس کے بعد حکم صادر ہونا چاہیے, فیصلہ صادر ہونا چاہیے. اسی طرح قوموں کا حق کے خود ارادی 1928 کے بعد دنیا نے مان لیا ہے کہ اب قبضے نہیں کیے جائیں گے, لوگوں کی زمین قبضے میں لے کر وہاں اپنے جھنڈے نہیں لہرائے جائیں گے, بلکہ ایسا ہر قبضہ ناجائز ہے اور قوموں کو حق حاصل ہے, وہ اپنی قومیت کے احساس کا خود فیصلہ کریں, اور اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا ایک علیحدہ نظم اجتماعی بنائیں تو اس کا حق ان کو ملنا چاہیے. اسی طرح فیصلوں کی بنیاد امر و ہمشورا بین ہم پہ ہونی چاہیے, یعنی لوگوں کی رائے. تو یہ جو سیاسی اقدار اس وقت اقدار بن گئی ہیں دنیا بھر میں, یہ اسی تدریجی عمل سے بنی ہے. ایسے ہی آپ معیشت میں, معاشرت میں, سماج میں اور سیاست میں وہ اقدار متعین کریں یا اہداف متعین کریں, پھر یہ طے کریں کہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا. یہ طریقہ میرے نزدیک انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ ہے, اس لیے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں.
ہم سب ایک بڑا اچھا اور اہم سماجی نقطہ بھی واضح ہوا اس باب میں. صحیح بتائیے گا, اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے معیشت کے باب میں جو بیانیہ اپنایا, پاکستان کے اندر جو ریاست کی پورا کا پورا نظام ہے اس پر آج تک اس کے اثرات باقی ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے معیشت کے اندر, صنعت کے اندر, اور اسی طریقے سے بسا اوقات احتساب کا بیانیہ پیش کر کے صنعتکاروں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے. آپ نے اس پہ بڑی تنقید بھی کی ہے کہ یہ بالکل چڑیوں کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پتھر مارا تو سب کے سب اڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہماری جو قومی مزاج ہے حکمرانی کا, اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آگے ٹریول کرتا ہوا پہنچا ہے؟
یہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یعنی فوج کی مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہوئی. خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے نتیجے میں سیاست کے میدان میں آئے. ان کا انتخاب بھی ایوب خان نے کیا تھا, اور ایک نیا دستور بنایا گیا جو دستور اس قوم کے نمائندوں نے بنایا تھا 1956 میں بھی اور 56 میں بھی, وہ دساتیر ختم کر دیے گئے. ان کی جگہ پہ 1962 کا دستور قوم کو دیا گیا, وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا دستور تھا. یہ مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انقلابی اقدامات سے جو نتیجے نکلے کرتے ہیں وہ بھی نکلے, اور وہ بڑے خلفشار کی صورت میں نکلے, اس کا معیشت کو بڑا نقصان پہنچا, لیکن ان سب کو سنبھالا جا سکتا تھا اگر فوجی مداخلت اس طریقے سے نہ ہوتی رہتی. فوجی مداخلت کے مفاسد پر ہم چونکہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں, اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. چیزیں الگ الگ نہیں ہوتیں, بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں. اس دوران میں اس نے بھی بہت کچھ فساد پیدا کیا.
نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب. ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے سیاسی اقدامات میں سے معیشت کے باب میں ان کا جو نقطہ نظر و بیانیہ تھا اس پر ہم نے گفتگو کی. سول ملٹری کانفلکٹ آج تک جاری ہے, بھٹو صاحب کے دور میں جو اقدامات انہوں نے کیے اس سے یہ مسئلہ کیوں ریزالو نہیں ہوا, اس کے اندر غام صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے, اس کو بھی ہم جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.